شنگھائی میں ایران کے صدر کی پریس کانفرنس، خطے میں امن و استحکام کے لیے تمام ملکوں کے تعاون پر زور۔ چین کے خود مختار علاقے سنکیانگ میں دہشت گردی، 30 سے زائد ہلاک، درجنوں زخمی۔ فلسطین میں قومی اتحاد کی حکومت کی تشکیل ایک ہفتے میں، حکومت کے سربراہ محمود عباس کے بجائے رامی حمداللہ ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahtv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahtv.ir۔ لیجیے اب آپ خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے اپنے دورہ چین کے آخری دن شنگھائی میں ایک پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب میں دنیا کے تمام ملکوں کے ساتھ روابط کے فروغ کے لیے تہران کی آمادگی کا اعلان کیا۔ انہوں نے اسی کے ساتھ خطے میں امن و استحکام کے لیے تمام ملکوں کے تعاون کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے شنگھائی میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ماضی میں ایران اور دنیا کے ملکوں کے تعلقات میں جو بہت سے مسائل حاوی رہے، وہ ایران کے سلسلے میں مغرب کے غلط پروپیگنڈوں کا نتیجہ تھا۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ دنیا کے ملکوں کے ساتھ تعاون اور دوستی ہی ایران کی خارجہ پالیسی کی ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی حکومت نے بیرونی دنیا کے لیے اپنے دروازے کھول دیے ہیں اور ایٹمی مذاکرات بھی آگے کی سمت بڑھ رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ ایشیا اور مشرق وسطی کے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ سبھی ممالک کو چاہیے کہ وہ علاقے میں امن و استحکام کی تقویت کے لیے پہلے سے زیادہ باہمی تعاون کا مظاہرہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ باہمی تعاون کی ہی صورت میں خطے کے عوام کے لیے بہتر زندگی اور ترقی و پیش رفت کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا کہ آج کی دنیا میں امن و سلامتی کے معاملے میں بے شمار مشکلات پائی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انتہا پسندی اور تشدد کو ختم کرنے کے لیے علاقائی اور عالمی سطح پر ملکوں کے درمیان ہم آہنگی اور تعاون ضروری ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا کہ یقینی طور پر دہشت گردی، تشدد اور انتہا پسندی کسی خاص خطے یا علاقے تک محدود نہیں ہے اور یہ لعنت ایک خطے سے دوسرے خطے تک پہنچتی رہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے مواقع پر تو کچھ ممالک اور بڑی طاقتوں کو بھی دہشت گرد گروہوں کی حمایت و پشت پناہی کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے اپنے دورے چین کے نتائج اور بیجنگ سے تہران کی توقعات کے بارے میں کہا کہ چین ایشیا اور دنیا کا ایک بڑا ملک ہے اور خوش قسمتی سے پوری تاریخ میں ایران اور چین کے تعلقات خوشگوار اور دوستانہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں کبھی بھی تلخی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے ایران کے خلاف مغربی ملکوں کی پابندیوں کے بارے میں بھی کہا کہ بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کے اصولوں کے اعتبار سے ان پابندیوں کی بنیاد ہی غلط تھی جس کا مغرب نے انتخاب کیا ہے۔ صدر ڈاکٹر روحانی نے کہا کہ ایک سادے مسئلے کے لیے اگر اعتماد سازی کی ضرورت ہے تو اس کے لیے بہترین راستہ منطق اور بات چیت کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی سادے سے مسئلے کو حل کرنے کے لیے دھونس و دھمکی کی روش بدترین روش ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مغرب نے اسی بدترین روش کا انتخاب کیا اور یہ راستہ کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچتا۔
اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے اپنے دورے چین کے آخری مرحلے میں چین کے صدر کے ساتھ ملاقات میں دونوں ملکوں کے دوستانہ تعلقات اور تعمیری تعاون کو اطمینان بخش بتایا۔
اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی کے دورے چین کے دوسرے مرحلے کے آغاز میں شنگھائی میں چینی صدر نے ان کا سرکاری طور پر استقبال کیا۔ صدر روحانی نے چینی صدر کے ساتھ ہونے والی بات چیت میں، جو شنگھائی کے شی جیا محل میں انجام پائی، ایشیائی تنظیم سیکا کی صدارت چین کے حوالے ہونے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بلا شبہ چین کے دورے صدارت میں سیکا تنظیم ایشیا میں پہلے سے زیادہ متحرک اور سرگرم ہوگی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ تہران اور بیجنگ کے تعلقات بھی خوشگوار انداز میں فروغ پا رہے ہیں، ایران اور چین کے تعلقات کو بہتر بنانے میں چینی صدر کے کردار کی تعریف کی۔ چینی صدر شی جن پنگ نے بھی کہا کہ مختلف میدانوں میں ایران اور چین کے تعلقات میں مزید فروغ آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ اہم علاقائی اور عالمی مسائل کے بارے میں دونوں ممالک میں مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے اور آپس میں صلاح و مشورہ کرتے رہتے ہیں۔ چین کے صدر نے ایران اور چین کے تعاون کی سطح پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چینی حکومت اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات کی حمایت کرتی ہے۔ اس سے پہلے صدر روحانی نے بدھ کو سی کا سربراہی اجلاس کی افتتاحی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے جنگ و تشدد اور انتہا پسندی سے پاک ایشیا کے لیے تہران کی تجاویز بیان کرتے ہوئے کہا کہ سیکا کے ممبر ملکوں کے درمیان مستحکم اقتصادی تعلقات اور مشترکہ سرمایہ کاری عالمی اقتصاد میں علاقائی ہم آہنگی کو تقویت پہنچانے کا مؤثر طریقہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے سیکا اجلاس کے موقع پر قزاقستان کے صدر نور سلطان نظر بایوف سے ملاقات میں بھی مشترکہ تعاون کو فروغ اور باہمی تعلقات کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنانے کے لیے ایران کی آمادگی کا اعلان کیا۔ ایران کے صدر نے روسی صدر پوتین سے ملاقات میں بھی کہا کہ روس نہ صرف ایران کا پڑوسی ہے اور ایران کے ساتھ اس کے روابط تاریخی ہیں، بلکہ دونوں ملکوں کے تعاون میں توسیع اور باہمی شراکت ایک پرامن علاقے کے قیام کا راستہ ہموار کرے گی۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون اور سری لنکا کے صدر مہندرا راجا پکشے سے بھی الگ الگ ملاقات کی۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے بدھ کی شام چین کے سی سی ٹی وی سے گفتگو کے دوران ایران اور امریکہ تعلقات کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ ایرانی عوام نے ماضی میں امریکہ کی مخاصمانہ پالیسیوں کی وجہ سے بے شمار مصائب و مشکلات کو برداشت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی چاہتے ہیں کہ امریکی حکام یہ اعلان کریں کہ وہ اب ایرانی عوام کے خلاف اپنی دشمنانہ پالیسیاں ترک کر دیں گے۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایران بین الاقوامی نظام میں اپنے مسلمہ حقوق کا خواہاں ہے، نہ کہ امریکی حکومت کی دشمنیوں کا بدلہ لینا چاہتا ہے، کہا کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ ایرانی عوام کے حقوق کا احترام کرے اور ساتھ ہی اس نے ایرانی عوام کو جو نقصانات پہنچائے ہیں اس کا تاوان ادا کرنے کا بھی وعدہ کرے۔
روس نے دنیا کی دوسری بڑی اقتصادی طاقت چین کو اپنی قدرتی گیس کی برآمدات کے ایک اہم سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ روسی کمپنی گاز پروم اور چین کی نیشنل آئل کمپنی نے 10 سال تک مذاکرات کے بعد ایک اہم اور تاریخی سمجھوتے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کے مطابق روس 2018 سے آئندہ 30 برس تک چین کو گیس برآمد کرے گا۔ روسی کمپنی گاز پروم کے مینیجنگ ڈائریکٹر الیکسی ملر کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ 400 ارب ڈالر کا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چین کے لیے روس کی گیس کی قیمت کا اعلان نہیں کیا جائے گا اور یہ معاملہ صیغہ راز میں ہی رکھا جائے گا۔ روس اور چین کے درمیان یہ تاریخی معاہدہ روسی صدر پوتین کے دورہ چین کے موقع پر انجام پایا۔ واضح رہے کہ روسی صدر پوتین اور چینی صدر شی جن پنگ نے شنگھائی میں کئی سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں۔ دونوں ملکوں کے صدور نے انرجی، ٹرانسپورٹ اور بنیادی ڈھانچوں کے میدان میں 49 سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں۔ ان سمجھوتوں کے بعد اب روس اور چین امریکی ڈالر کے بجائے اپنے معاملات روبل اور یوان میں ہی کر سکیں گے۔ چین کے خود مختار علاقے سنکیانگ میں ہونے والے دھماکے میں 10 افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ خبروں کے مطابق چین کے شمال مغربی صوبے سنکیانگ کے شہر اورومچی کے بازار میں ہونے والے دھماکے میں کم سے کم 31 افراد ہلاک اور 90 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں میں بعض کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ 2 موٹر گاڑیوں میں سوار دہشت گردوں نے لوگوں کی بھیڑ کو ٹکر مارتے ہوئے ان پر دھماکہ خیز مواد پھینکے اور نتیجے میں ایک گاڑی بازار کے اندر دھماکے سے اڑ گئی اور دوسری ایک پار کے قریب دھماکے میں تباہ ہو گئی۔ یہ دھماکہ ایک ایسے وقت ہوا ہے جب اس سے ایک روز قبل سنکیانگ کی ایک عدالت نے 39 افراد کو تخریبی کارروائی کے اقدامات میں ملوث ہونے پر سزا سنائی تھی۔ چین کے ذرائع ابلاغ نے خبر دی تھی کہ چند روز قبل علاقے میں 200 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا۔ چینی صدر نے سنکیانگ میں ہونے والے دھماکے پر اپنے ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دھماکے کے ذمہ داروں کا پتہ لگا کر ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ چین کے صدر نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ملک میں امن و قانون برقرار رکھنے میں کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کیا جائے گا کہا کہ پولیس کی گشتی گاڑیوں کو اورومچی شہر میں تعینات کیا جائے گا تاکہ آئندہ اس قسم کے واقعات کی روک تھام کی جا سکے۔ فلسطین میں قومی وحدت پر مبنی حکومت کی قیادت کے لیے رامی حمداللہ کے نام پر حماس اور PLO کا اتفاق ہو گیا ہے۔ حماس سے وابستہ نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق خود مختار انتظامیہ کے موجودہ وزیر اعظم رامی حمداللہ ہی فلسطین کی قومی حکومت کے سربراہ ہوں گے۔ حماس اور پی ایل او کے درمیان طے پانے والے سمجھوتے کے مطابق قومی وحدت پر مبنی حکومت میں 15 یا 16 وزراء ہوں گے اور خود مختار انتظامیہ کے صدر محمود عباس دیگر کاموں میں مشغولیت کی بنا پر قومی وحدت پر مبنی حکومت کے سربراہ کا عہدہ نہیں سنبھالیں گے۔ تنظیم الفتح کی مرکزی کمیٹی کے رکن اور قومی آشتی سے متعلق امور کے انچارج عزام الاحمد نے نئی کابینہ کی تشکیل کے سلسلے میں حتمی صلاح و مشورے کے لیے ہفتے کے روز غزہ جانے کا ارادہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فلسطین میں قومی آشتی کی حکومت ایک ہفتے کے اندر تشکیل پا جائے گی۔ واضح ہے کہ تنظیم آزادی فلسطین اور تحریک حماس نے 23 فروری کو سیاسی اختلافات کو دور کرنے کی غرض سے قومی آشتی سے موسوم ایک سمجھوتے پر دستخط کیے تھے کہ جس میں 5 ہفتے کے اندر قومی آشتی پر مبنی حکومت کی تشکیل پر زور دیا گیا تھا۔ عراق کے وزیراعظم نوری مالکی نے کہا ہے کہ صوبہ علمبار میں دہشت گردوں کے خلاف فوجی آپریشن دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک جاری رہے گا۔ عراقی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ صوبہ علمبار میں دہشت گردوں کے خلاف فوج کی کارروائیاں دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے انجام پا رہی ہیں۔ انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں کی جانب سے ان کارروائیوں کی حمایت کا مطالبہ کیا۔ عراقی وزیراعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف فوج کے آپریشن سے حکومت کا مقصد دہشت گردوں کا قلاقمہ کرنا اور عوام کے لیے سیکورٹی فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عراقی فوج نے اپنے جوانوں کی قربانی دی ہے۔ عراقی وزیراعظم نوری مالکی نے کہا کہ صوبہ علمبار میں فوج کا آپریشن کامیاب ہو کر رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ صوبہ علمبار کے الرمادی اور فلوجہ شہروں کو القاعدہ سے وابستہ داعش نامی دہشت گرد گروہ کے اراکین کے قبضے سے پوری طرح آزاد کرانے پر تک یہ کارروائی جاری رہے گی۔ عراقی وزیراعظم نے اسی طرح عراق کے حالیہ پارلیمانی انتخابات کے بارے میں کہا کہ عرب ملکوں میں یہ بہترین انتخابات رہے ہیں اور سیاسی جماعتوں سے میری گزارش ہے کہ وہ انتخابات کے نتائج کو قبول کر لیں۔ نوری مالکی نے کہا کہ نئی اور کارآمد حکومت کی تشکیل کے لیے صلاح و مشورے شروع ہو گئے ہیں۔ عراق کے الیکشن کمیشن کے سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ حالیہ عام انتخابات میں نوری مالکی کی زیر قیادت حکومت قانون نامی اتحاد نے 92 نشستیں حاصل کی ہیں، جبکہ مقتدی صدر کی زیر قیادت الاحرار اتحاد نے 31، عمار حکیم کے اتحاد المواطن نے 29 اور اسامہ النجیفی کے زیر قیادت اتحاد متحدون نے 23 نشستیں حاصل کی ہیں۔ لیبیا میں سابق جنرل خلیفہ حفتر کی زیر کمان لیبین نیشنل آرمی کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ لیبیا کی فوج کے بہت سے افراد ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ جنرل خلیفہ حفتر کی ملیشیا کے ترجمان نے المیادین ٹیلیویژن چینل سے گفتگو میں کہا کہ لیبیا میں دہشت گردوں کے خلاف ان کی کارروائیاں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کارروائیاں جمعے سے شروع ہوئی ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ لیبیا کو ان گروہوں سے پوری طرح پاک کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر لیبیا کی فوج کے جوان ہمارے ساتھ مل رہے ہیں تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ جنرل خلیفہ حفتر کی ملیشیا کے ترجمان محمد حجازی نے کہا کہ یہ کہنا مبالغہ نہیں ہوگا کہ لیبیا کی فوج کے 90% دستے اور لیبیا کی فضائیہ ہمارے ساتھ آ ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف یہ آپریشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اس کے مقاصد حاصل نہیں ہو جاتے۔ جنرل خلیفہ حفتر کے ترجمان نے اپنی ملیشیا کے لیے امریکی حمایت کے امکان کے بارے میں کہا کہ جو بھی ملک ہماری مدد کرنا چاہے ہم اس کا خیر مقدم کریں گے، کیونکہ اس وقت ہم انتہا پسندوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ ہماری حمایت کرنا چاہتا ہے تو کرے، لیکن ہمارے ملک کے داخلی معاملات میں اس کو مداخلت کا حق نہیں ہے۔ مصر کے الیکشن کمیشن نے بیرون ملک صدارتی الیکشن کے سلسلے میں انجام پانے والی ووٹنگ کے نتیجے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیرون ملک مقیم مصری باشندوں کی ووٹنگ میں عبد الفتاح السیسی کامیاب ہوئے ہیں۔ مصر کے الیکشن کمیشن کے سربراہ نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ مصری فوج کے سابق سربراہ السیسی کو بیرون ملک مقیم مصریوں کے ذریعے ڈالے گئے ووٹوں میں سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں۔ عام تاثر یہ ہے کہ 26 اور 27 مئی کو ہونے والے صدارتی الیکشن میں عبد الفتاح السیسی ہی کامیاب ہوں گے۔ انہیں مصری فوج کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ افغانستان کے صدارتی الیکشن کے دوسرے مرحلے کے لیے انتخابی مہم شروع ہو گئی ہے۔ افغانستان میں صدارتی الیکشن کے دوسرے مرحلے کے لیے انتخابی مہم ایک ایسے وقت شروع ہوئی ہے جب سیکورٹی کا معاملہ اور الیکشن میں دھاندلی کے مسائل حکومت اور الیکشن کمیشن کے لیے بڑا چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ پہلے مرحلے کے الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے امیدوار ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ نے کہا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی کو روکنے کے لیے انہوں نے خود حکومت اور الیکشن کمیشن سے متعلقہ اداروں کو تجاویز پیش کی ہیں۔ اس درمیان افغانستان کے الیکشن کمیشن نے بھی اعلان کیا ہے کہ الیکشن میں ہر قسم کی دھاندلی کو روکنے کے لیے اپنے ایسے 3,000 کارکنوں کو انہوں نے نکال دیا ہے جو انتخابی دھاندلیوں میں ملوث پائے گئے ہیں۔ افغانستان میں صدارتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ آئندہ 14 جون کو ہوگا اور اس کے نتائج کا اعلان 22 جون کو کیا جائے گا۔ افغانستان کے صدارتی الیکشن کمیشن کے دوسرے مرحلے میں صرف 2 امیدوار عبداللہ عبداللہ اور اشرف غنی ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے۔ یوکرین کے جنوبی اور مشرقی علاقوں میں تشدد آمیز واقعات میں مرنے والوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے نے تشویش ظاہر کی ہے۔ پریس ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق ادارے کے ایک سینئر عہدیدار ایون سیمونوویچ نے اپنے ایک بیان میں تابحال 127 افراد کے مارے جانے کی تصدیق کر دی ہے اور کہا ہے کہ یوکرین میں جدید ترین فوجی وسائل کے استعمال کے پیش نظر انسانی حقوق کی صورتحال ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشرقی یوکرین عبوری حکومت کے مخالفین کے خلاف میدان جنگ بنا ہوا ہے، جس کی بنا پر اس علاقے کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد بے گھر ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مشرقی اور جنوبی یوکرین کی صورتحال میں بہتری کی کوئی امید نہیں ہے، جس کی بنا پر بے گھر ہونے والے افراد کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مشرقی اور جنوبی یوکرین میں جھڑپیں ایک ایسے وقت ہو رہی ہیں کہ صدارتی انتخابات میں صرف 3 دن باقی رہ گئے ہیں۔ دوسری جانب مغربی ممالک روس پر یوکرین کے مجوزہ صدارتی انتخابات میں رخنا اندازی کا الزام لگا کر ماسکو کے خلاف مزید پابندیاں لگانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، تاہم روس ان کی دھمکیوں کو خاطر میں لائے بغیر اس بات پر مصر ہے کہ ایک ایسے وقت جب مشرقی یوکرین میں عوامی احتجاجات کو طاقت کے ذریعے کچلا جا رہا ہے، یوکرین میں صدارتی الیکشن کا انعقاد ایک نامناسب اقدام ہے۔ تھائی لینڈ میں مارشل لا لگ جانے کے بعد اس ملک کا سیاسی بحران اور زیادہ پیچیدہ ہو گیا۔ تھائی لینڈ کی فوج نے بحران سے نکلنے کے لیے کسی رائے حل تک پہنچنے کی غرض سے حریف سیاسی جماعتوں کو 1 دن کی اور مہلت دے دی ہے، لیکن ابھی تک سیاسی جماعتوں کے درمیان دوسرے دور کے مذاکرات کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ تھائی لینڈ کی ریڈ شرٹ نامی تحریک کے رہنما نے جو حکومت کی حمایت کرتے ہیں جمعرات کو اپنے بیان میں کہا کہ وہ ملک کو سیاسی بحران سے نکالنے کے لیے ریفرنڈم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریفرنڈم کا نتیجہ جو بھی ہوگا اس کو وہ قبول کریں گے، لیکن حکومت کے مخالفین نے اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ دریسنا اطلاع ہے کہ فوج اور سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے مشترکہ اجلاس میں تھائی لینڈ کے عبوری وزیر اعظم نے شرکت نہیں کی ہے۔ تھائی لینڈ کے عبوری وزیر اعظم نے مشترکہ اجلاس میں شرکت کی دعوت کو مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ ان کی اور بھی ذمہ داریاں ہیں جن کو پورا کرنا اس اجلاس میں شرکت کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ تھائی لینڈ کے عبوری وزیر اعظم نے فوج کی جانب سے ملک میں مارشل لا کے نفاذ کے اعلان کے بعد اپنے پہلے رد عمل میں کہا تھا کہ کوئی بھی اقدام پر امن طریقے سے اور ہر قسم کے تشدد اور تفریق سے عاری ماحول میں انجام پانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ قانون کی حاکمیت کے مطابق برابری کے اصول کی بھی پاسداری کی جائے۔ ہیکروں نے ایک امریکی کمپنی کے لاکھوں انٹرنیٹ صارفین سے متعلق اطلاعات کی چوری کر لی ہے۔ بوسٹن سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق ای بے سے موسوم ایک کثیر القومی امریکی کمپنی کے ترجمان نے بتایا کہ ہیکروں نے 3 ماہ قبل ای بے کے کمپیوٹر پر حملہ کر کے اس کمپنی کے تقریباً 14.5 کروڑ صارفین سے متعلق اطلاعات کو چوری کر لیا ہے۔ ای بی کے متعلقہ شعبے کے افسران نے اپنے صارفین سے فوری طور پر اپنا پاسورڈ تبدیل کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ہیکر اور سائبر کرائم میں ملوث افراد رواں سال کے اوائل سے مارچ تک اطلاعات کی چوری کرتے رہے ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ان ہیکروں نے لوگوں کے پاسورڈ، ای میل، تاریخ پیدائش، پتے اور لوگوں کی ذاتی اطلاعات پر دسترسی پالی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ انٹرنیٹ کی تاریخ میں اب تک کی یہ سب سے بڑی چوری ہے۔ اور آخر میں تہران میں پھولوں کی نمائش کی تفصیلی رپورٹ کے ساتھ سید حسن زیدی۔
یہ نمائش تہران کی بلدیہ کی نمائش گاہ میں منعقد ہوئی ہے۔ ہر طرف سے مختلف پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ مختلف قسم کے گلاب کے پھول، للی، آرکڈ اور سینکڑوں دیگر پھولوں کے متعدد قسموں سے عوام لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ 18,000 مربع میٹر کی وسعت پر اس نمائش میں پھول اور پودوں کے علاوہ زراعت اور باغوں کی حفاظت اور باغوں میں استعمال ہونے والے وسائل کی نمائش کی جا رہی ہے۔ تہران کے پھول اور پودوں کی نمائش میں زراعت اور پھول اور پودوں کی صنعت میں سرگرم 134 ایرانی کمپنیوں اور مراکز نے اپنی پیداوار اور ایجادات کی نمائش کی ہے۔ اس نمائش کی پذیرائی نہ صرف ایرانی کمپنیوں نے کی بلکہ ہالینڈ اور جرمنی سے بھی کئی کمپنیاں یہاں پر آئی تھیں اور انہوں نے بھی اس مارکیٹ کا مستقبل بہت روشن دیکھا۔ جرمنی، اٹلی، ہالینڈ، بیلجیم، ملیشیا اور چین سے 32 کمپنیاں اس نمائش میں شریک ہیں۔ ان کمپنیوں نے پھول پودوں اور ان کی پیداوار اور حفاظت کے وسائل اور اس شعبے کی نئی ٹیکنالوجیوں کی بھی نمائش کی ہے۔ ان ممالک کے نمائندوں کا کہنا تھا کہ یہ نمائش ایران کے پھولوں کے مارکیٹ میں سرمایہ کاری، حتیٰ ایران سے دیگر ممالک کی جانب پھولوں کی برآمدات کے لیے ایک مناسب پلیٹ فارم ہے۔ دوسری جانب اس نمائش کو عوام کی جانب سے بھرپور پذیرائی حاصل ہوئی۔ مختلف قسم کے پودوں کے ساتھ ساتھ بونسائی درختوں کی متعدد اقسام کی جانب لوگوں کا خاص لگاؤ تھا۔ بعض بونسائی درختوں کی قیمت کئی ہزار ڈالر تک بتائی جا رہی تھی۔ اس نمائش میں ایسے پھول اور پودے دکھ رہے ہیں جنہیں بڑھنے کے لیے مٹی کی ضرورت ہی نہیں۔ منیئچر پودے بھی انتہائی دلچسپی کے حامل تھے۔ تہران میں منعقدہ پھول اور پودوں کی 12ویں نمائش میں درختوں اور پودوں کی حفاظت کے متعدد ورکشاپ بھی قائم کیے گئے ہیں۔ اب تک 25 لاکھ تہرانی باشندے پھولوں کی نمائش میں آ کر اس معطر فضا سے محظوظ ہو چکے ہیں۔ سید حسن زیدی، سحر، عالمی نیٹورک، تہران۔
خبروں کے اختتام سے پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ شنگھائی میں ایران کے صدر کی پریس کانفرنس، خطے میں امن و استحکام کے لیے تمام ملکوں کے تعاون پر زور۔ چین کے خود مختار علاقے سنکیانگ میں دہشت گردی، 30 سے زائد ہلاک، درجنوں زخمی۔ فلسطین میں قومی اتحاد کی حکومت کی تشکیل ایک ہفتے میں، حکومت کے سربراہ محمود عباس کے بجائے رامی حمداللہ ہوں گے۔ خبریں اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے، پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔